الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کا توسل نصیب کیا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا توسل نصیب کیا, ایک اور ماہ مبارک رمضان دیا جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اپنے نفس کے اوپر کوشش کریں, انشاءاللہ اس راستے پر چلیں جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. ماہ رمضان بہت اچھا ایک ریمائنڈر ہے اور ایک اچھا ٹائم ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس سروس کی طرح دیکھے جیسے ہم گاڑی کی سروس کراتے ہیں, اوور ہالنگ کریں, ایک سال تیار کریں اگلے سال کے لیے انشاءاللہ. اور اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے سورہ لقمان کی آیات کو سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں. چند آیات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں اور چند آیات انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ انشاءاللہ جتنے دن ہم یہاں پر ہیں اس میں اس سورہ مبارکہ کو آخر تک بیان کر سکیں. اللہ کی دی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور مزید توفیق کے لیے کہ خدا ہمارے ذہنوں کو قرآن کی تعلیمات کے لیے کھول دے اور اس کی نورانیت ہمارے قلوب کو منور کر دے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. کل جو ہم نے پڑھی اس کے بعد آیات کو عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہ صرف احکام دیے, مثلا فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دیا کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, نہ صرف خدا تعالیٰ احکام دیتا ہے بلکہ حقیقت بھی بیان کرتا ہے. مثلا فرماتا ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ایک اور دنیا آئے گی, تم اس دنیا کے لیے تیاری کرو. اب یہ حکم ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے. تو خدا تعالیٰ کا تربیت کا طریقہ کار کیا ہے, خدا کیسے تربیت کرتا ہے انسان کو, اور کیسی عجیب تربیت کی ہے اللہ کے رسول نے کہ جو قوم دنیا کی جاہل ترین قوم تھی اس کو خدا کے رسول نے ایک ایسی عالم قوم میں تبدیل کر دیا. صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں سے, بعض کاموں سے ہمارا دل خوش نہیں ہے اس ہسٹری کے, لیکن آپ ایک عجیب بات دیکھو, جب تک اہل بیت روئے زمین پر موجود تھے مسلمان ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تھے, لیکن ان کے وجود کی برکتیں مسلمانوں کو مل رہی تھیں. بڑا اچھا ایک تھیوری ہے, ایک نظریہ ہے جو ایران میں ایک اسکالر ہیں, پہلے ایک زمانے میں فارن منسٹر تھے, آج کل ایڈوائزر ہیں رہبر معظم کے, ڈاکٹر علی اکبر ولایتی, مشہور و معروف آدمی, انقلاب کے زمانے کے بعد سے وہ فارن منسٹر تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اہل بیت کی سیرت پہ, بہت اچھی کتاب ہے. اس کا جو فرضیہ ہے وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جب تک اہل بیت زمین پر تھے مسلمانوں نے ترقی کی, سائنس میں ترقی ہوئی, سیاست میں ترقی کی, اکانومی بھی گروتھ ہوئی. جیسے ہی اہل بیت روئے زمین سے تشریف لے گئے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ حجت خدا کا زمین میں ہونا, چاہے وہ خود مظلوم ہوتا ہے لیکن وہ برکتیں دیتا رہتا ہے اپنی, وہ اپنی برکتیں دیتا رہتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا ان سب کے اندر. تو بہرحال خدا تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے مسلمانوں کو, ماننے والوں کو, انسانیت کو, اس کے ذریعے سے انسانیت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ کے اندر خدا متعال نے طریقہ کار کیا رکھا، خدا کیسے تربیت کرتا ہے؟ دو طرح سے مجھے سمجھ میں آتا ہے. نمبر ایک، ریالٹی کو ڈسکلوز کرتا ہے، ریالٹی کو ڈسکلوز کرتا ہے، کہتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو بیانڈ دیٹ کوئی ریالٹی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر کوئی اللہ کی بتائی ہوئی ریالٹی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا بیہیویئر کتنا چینج ہوتا ہے، اور نہیں سمجھے تو کیا ہوتا ہے. ایک واقعہ، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کوئی مہمان آیا، کوئی گیسٹ آیا. البتہ ہم لوگوں کے یہاں جو گیسٹ آتا ہے وہ چائے پینے آتا ہے، بہت کوئی بڑا گیسٹ آ گیا تو کھانا کھانے آ گیا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے یہ مجھے ٹھہرائے گا بھی نہیں. گیسٹ کا مطلب جو پہلے زمانے میں تھا وہ یہ کہ ایک آدمی آیا ہے آپ کے گھر کے اوپر اور وہ کسی بھی وجہ سے ڈپینڈنٹ ہے آپ کے اوپر. گیسٹ کا جو ٹرو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا، گیسٹ وہ نہیں ہے جو صرف چائے پینے آتا ہے چلا جاتا ہے، کھانا کھانے آتا ہے چلا جاتا ہے. نہیں، گیسٹ کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پر میں ایک ریسورسفل پرسن ہوں، میری کمیونٹی کے اندر، میرے ریلیٹیوز کے اندر یا دوسرے جاننے والوں کے اندر کوئی بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فار اینی ریزن اس کا کام خراب ہو گیا. اب اس آدمی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو وہ پروٹیکشن لینے کے لیے میرے گھر آ جاتا ہے. اس کو کہتے تھے گیسٹ، اس کو کہتے تھے مہمان. اب مہمان سنبھالنا آسان کام نہیں تھا. مہمان سنبھالنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہز ہول لائف، اس کو گیسٹ کہا کرتے تھے. ایک وقت کے لیے بھی چلا جائے وہ بھی ہوتا تھا، لیکن اصلی گیسٹ کا مطلب وہ تھا. تو بہرحال کوئی شخص آیا حضرت ابو ذر کے پاس اور وہ گویا گیسٹ تھا ان کا. جب وہ حضرت ابو ذر کے پاس آیا تو ابو ذر بہت خوش ہوئے، کہا کہ مہمان آیا ہے، اور مہمان برکتیں لے کر آتا ہے، مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. پتہ نہیں کتنی روایتیں ہیں ہمارے پاس. بہرحال تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا ٹریٹ تیار کرنا چاہتا ہوں، ایک اچھا ڈنر تیار کرنا چاہتا ہوں، تو تم جاؤ، میرے کیملز باہر ہیں، ایک کیمل کو قربان کرو، وہ میں تمہارے لیے کروں گا. اچھا آپ خود تصور کرو، اگر معاملہ صرف ایک ڈنر کا ہو تو پورا کیمل کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ڈنر کا معاملہ نہیں ہوتا، پورا اس کی لائف کو سنبھالنا ہوتا تھا. تو مثلا وہ کیمل کو کاٹے گا، اس کی یہ چیز بھی بیچ کر مہمان کو دے گا، وہ چیز بھی مہمان کو دے گا، تو سب کچھ اس کے کیئر کرنا پڑتا تھا. تو بہرحال اس نے کہا، حضرت ابو ذر نے کہا اس مہمان سے کہ تم باہر جاؤ، میرے کیملز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لے کر آؤ جو میں تمہارے لیے سلوٹر. اس نے سوچا کہ ابو ذر غریب آدمی ہے، اس کے پاس چار پانچ کیمل سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ گیا، اس نے ایک کیمل نکالا جو سب سے زیادہ کمزور تھا، سب سے زیادہ ویک، اور اس کی پرائس بھی اچھی نہیں لگے گی. تو وہ کیمل لے کر ابو ذر کے پاس آیا اور کہا کہ اس کو تم قربان کر لو. تو ابو ذر نے دیکھا تو اس پہ ناراض ہوئے، کہا کہ تمہارے دل میں سخاوت نہیں ہے کیا؟ تو اس گیسٹ نے کہا کہ اس سے کیا تعلق ہے کہ میرے دل میں جنریسٹی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کہ اگر تم سخی ہوتے تو میرے لیے یہ کیمل نہ لاتے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارا خیال کیا، اس نے بلنٹلی کہہ دیا، اس نے کہا میں نے تمہارا خیال کیا کہ میں تمہارا اچھا کیمل بچا کے رکھ رہا ہوں، میں تمہارے لیے چھوٹا کیمل لے کر آیا ہوں تاکہ تم اس چھوٹے کو سلاٹر کرو. کہنے کا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، یہ جو میں قربان کروں گا یہ ڈے آف ججمنٹ میں پہنچ جائے گا. کون سا پہنچاؤں، چھوٹا والا پہنچاؤں یا بڑا والا پہنچاؤں؟ بی جنرس، جاؤ اچھا والا کیمل لے کر آؤ تاکہ میں ایک اچھا کیمل اپنی ڈے آف ججمنٹ کے لیے بھیج چکا ہوں. یہ پرسیپشن کا ڈفرینس ہے. اللہ کے رسول کیسے تربیت کرتے تھے؟ اس پرسیپشن کو چینج کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. نبی فلسفی نہیں بولتے تھے، کیوں؟ لوگ فلسفر نہیں تھے، لوگ عام آدمی تھے. تو اگر نبی فلسفی بولتے تو لوگوں کو سمجھ میں کہاں آتا؟ آپ نے کوئی ایک روایت کبھی نہیں پڑھی ہوگی کہ کسی نے کمپلین کی ہو کہ ہمیں نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کبھی نہیں کہا کسی نے. کیوں؟ وہ فرماتے تھے کلم الناس علی قدر اخولہم، ان کے لیول پہ جا کر بات کرو ہمیشہ. تو وہ بہت فلسفیکل باتیں نہیں کرتے تھے, لوگوں کے سامنے ان کی طرح باتیں کرتے تھے, لیکن اس میں ڈیپتھ ہوتی تھی. اب ایک اور ایونٹ دیکھیں, ایک تو یہ ابو ذر غفاری کا, حضرت ابو ذر غفاری کا ایونٹ, ایک اور ایونٹ, اللہ کے رسول کو کسی نے کچھ گوشت تحفے میں دیا, کسی پرندے کا گوشت, کسی برڈ کا تھا, کہ آپ اس کو کھا لیں, گفٹ کیا نبی کو. تو وہ کک کر کے لایا تاکہ نبی انشاءاللہ اس کو کھا لیں. نبی نے وہ گوشت اپنی ایک وائف کے گھر پہ بھجوایا, امہات مومنین میں سے کسی کے گھر پہ بھجوایا, اور ان سے کہا کہ اس میں سے صدقہ کریں. تو انہوں نے صدقہ کر دیا. جب وہ آئے اللہ کے رسول اور اپنی وائف سے پوچھا کہ آپ نے صدقہ کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے, یعنی میں نے کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ لیفٹ اوور ہے جو ہم کھائیں گے. تو رسول خدا نے فوراً فرمایا, جو صدقہ کیا ہے وہ بچ گیا ہے. جو ہم نے صدقہ کیا ہے نا, وہ بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. ابھی جب میں صدقہ میں دیتا ہوں تو کیا سوچتا ہوں, یہ بچ گیا یا ختم ہو گیا؟ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں میری جیب سے تو گیا نا, ختم. اور خدا نے متعال فرماتا ہے کیا, یہ دیکھو تم نے اپنے لیے, قدموا لانفسکم, اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو, آگے بھیجو. تو مثلا جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے بچوں نے, ان کو پتا ہے انگلینڈ میں پڑھنا ہے, یورپ میں پڑھنا ہے, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیسہ وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں, تاکہ میرے بچے کو وہاں پہ ضرورت پڑے گی تو پیسہ وہاں پر ہو. ہمیں کہاں پہ ضرورت پڑے گی, یہاں پہ یا وہاں پہ؟ وہاں پر کتنا بھیجا ہے ہم نے, یہ اورینٹیشن ہے. تو رسول فرما رہے ہیں جو تم یہاں کھاؤ گے نا, یہ ختم ہو جائے گا, جو وہاں تم نے بھیجا ہے وہ بچے گا. اب تم بتاؤ تم نے وہاں کتنا بھیجا ہے, یہاں زیادہ جمع کیا یا وہاں زیادہ جمع کیا؟ اس سے پتا چلے گا تمہاری سکسیس, تمہاری فیلئر, تمہاری پریپریشن, یہ سب کچھ. تو اورینٹیشن چینج کرتے تھے. اب اس اورینٹیشن چینج کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہے جو اس آیہ کریمہ کے اندر ڈسکس ہوا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, پھر اس رول کو ڈسکس کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے نازل کیا ہے تم اس کو فالو کرو, خدا نے قرآن دیا ہے تم قرآن کو فالو کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قولو, یہ لوگ کہتے ہیں, بل نتبعو ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم تو اسے فالو کریں گے جس پر ہمارے پیرنٹس تھے, ہم اسے فالو کریں گے جس پر ہمارے پیرنٹس تھے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ اب یہاں خدا نے متعال نے کیا کہا, کہا انسان دو قسم کے ہیں, ایک وہ انسان ہے جو صرف اس کو فالو کرتا ہے جو حق ہے. حق کہاں سے آیا ہے, کس نے دیا ہے, میرے باپ نے دیا یا کسی اور نے دیا, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو حق ہے, جو صحیح ہے, جو رائٹ ہے, وہ فالو کرے گا. دوسرا ایک انسان ہے, وہ کہتا ہے مجھے حق سے کوئی کام نہیں ہے, صحیح اور غلط سے کوئی کام نہیں ہے, میں نے صرف ایک کام کرنا ہے, جو میرے بابا نے کیا تھا میں وہ کروں گا. خدا عنہ مطال اس آئیڈیالوجی کو پسند نہیں کر رہا, کہہ رہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیا چیز صحیح نہیں ہے؟ بلائنڈلی فالو کرو, یہ جو پہلے سے ہو رہا تھا میں وہ کروں گا. خدا عنہ مطال کہہ رہے صحیح نہیں, کیا فالو کرو؟ خدا عنہ مطال کہتا ہے قرآن فالو کرو, حق کو فالو کرو, رائٹ اور رانگ کو چیک کرو, پھر فالو کرو. اچھا, یہ جو آئے کریمہ ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک حد تک ٹچ کرتی ہے, بعض ایشوز میں ہمیں ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں, ہم اس کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بھائی میں بھی ایک فیملی میں پیدا ہوا, میرے بھی والد, دادا, نانا, ان سب لوگوں نے زندگی گزاری ہے. اچھا, ان سب لوگوں نے ایک لائف اسٹائل کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا, اب میں آیا، مثال کے طور پر میں نے دینی تعلیم حاصل کی، قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کی، روایتوں کو پڑھا، اب میرے سامنے جو ایشو ہے وہ قرآن کی اس آئے کریمہ کے مطابق ایک ہے، وہ کیا، کس کو فالو کروں؟ جو میری فیملی میں چل رہا ہے اسے فالو کروں یا قرآن کریم کو فالو کروں؟ اچھا، اب یہاں پر اتنا سمپل نہیں ہے کہ وہ جو میری فیملی میں چل رہا تھا وہ ادھر ہے اور جو قرآن کریم ہے وہ ادھر ہے، نہیں، بعض جگہ دونوں ایک جیسا ہے. مثلا میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے پیرنٹس کے اندر بہت اچھی ایک بات تھی، ابھی بھی ہے الحمدللہ کچھ کے اندر، وہ یہ کہ جب وہ پانی پیتے تھے تو امام حسین کو یاد کرتے تھے. یہ ہمارے پیرنٹس کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے. اچھا ہے یا برا ہے؟ امپورٹنٹ یہ کوشچن ہے. یہ مت کہو کہ میں کروں گا چونکہ میرے پیرنٹس نے کیا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بیچ میں ایک اور پوائنٹ ڈالو، وہ کیا، یہ میرے پیرنٹس نے کیا ہے اور یہ اچھا ہے میں کروں گا. بس اسٹینڈرڈ کیا ہے، پیرنٹس یا اچھا ہونا؟ اچھا ہونا یہ اسٹینڈرڈ ہے. اب مثال کے طور پر میرے پیرنٹس نے کچھ چیزیں صحیح نہیں کی ہوں گی، میرے انسیسٹرز نے کچھ چیزیں صحیح نہیں کی ہوں گی، تو کیا میں وہ بھی کروں؟ نہیں، میں وہ نہیں کروں گا ہرگز. تو تم کیا اپنے ماں باپ کی لائن کو چھوڑ دو گے؟ ہاں، اگر دین کے خلاف ہوئی تو چھوڑ دوں گا، اگر قرآن کے خلاف ہوئی تو چھوڑ دوں گا، اگر قرآن کے موافق ہوئی بالکل کروں گا. کس وجہ سے کروں گا؟ اس لیے کہ پیرنٹ نے کہا تھا؟ نہیں، اس وجہ سے کہ قرآن نے کہا ہے. تو میرے اور آپ کے سامنے ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ کیا ہمیں پیرنٹس کے کہے پر، اور میرے پیرنٹس کا مطلب انسیسٹرز سے، پوری ہماری جو پچھلی جنریشن چلی آ رہی ہے، کیا ہمیں صرف جنریشنز کو فالو کرنا ہے؟ نہیں. تو مثال کے طور پر میں کہوں چونکہ میرے پیرنٹس مثال کے طور پر انڈیا سے آئے تھے، میں تو بس وہ کروں گا جو وہاں ہوتا تھا، نہیں، ایسی کوئی لاجک صحیح نہیں ہے. پھر لاجک کون سی صحیح ہے؟ جو دین کہتا ہے میں وہ کروں گا. کیا میرے پیرنٹس ہمیشہ دین کے خلاف بولتے تھے؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. شاید 70-80% چیزیں وہی بولتے تھے جو دین بولتا تھا، تو میں ان کو فالو کروں گا. لیکن اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ انسیسٹرز نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ہمارے اوریجنز نہیں ہے، اسٹینڈرڈ قرآن ہے، اسٹینڈرڈ کلام اہل بیت ہے، اسلام کی ہدایت ہے. جو اسلام کی ہدایت دے گی میں وہ کروں گا. اب میں اس آئے کریمہ کو خدا نے یہاں پہ کیوں بتایا؟ اگر لوگ یہ کہتے کہ ہم صرف اپنے انسیسٹرز کو فالو کریں گے، اب پتہ نہیں یہاں پہ پروناؤنسیشن میں انسیسٹرز ہی کہتے ہیں، انکیسٹرز تو نہیں کہتے ہم، چونکہ یہاں پہ ہم لوگ جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں یہاں ایڈوکیشن کہتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے ایجوکیشن بولا تو کسی نے کہا تھا مولانا اپنا پروناؤنسیشن صحیح کرو، یہاں ایڈوکیشن کہتے ہیں. تو اب میں نے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ بھائی انسیسٹرز کہتے ہیں، انکیسٹرز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ انسیسٹرز ہی کہتے ہیں. صحیح ہے، چلے گا، الحمد للہ، سرٹیفائڈ آغا صاحب، سرٹیفائڈ. تو بھائی کیا میں اپنے انسیسٹرز کو ہی فالو کروں ہمیشہ؟ نہیں. کس کو فالو کروں؟ قرآن کریم، اہل بیت کا کلام، نبی کے کلام، اس کو فالو کروں. ہمیشہ اپنے انسیسٹرز کے اگینسٹ ہوگا؟ نہیں. 70-80% کم از کم انسیسٹرز وہی کرتے تھے جو دین کہتا تھا. کچھ جگہ پہ صحیح نہیں تھا. کہاں پہ صحیح نہیں تھا؟ اب بمباری، بمبارمنٹ، ٹائم آ گیا. مثلا ہمارے انسیسٹرز جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو وہی رائٹ دیتے تھے جو بچے پیدا ہوتے تھے دیتے تھے. بوائز اور گرلز کو سیم اسٹیٹس ملتا تھا فیملی کے اندر؟ نہیں. عورتوں کی وہی رسپیکٹ تھی جو اسلام چاہتا تھا؟ نہیں. پرائیورٹی عورتوں کو وہی ملتی تھی جو اسلام دینا چاہتا تھا؟ نہیں ملتی تھی. میں کہہ سکتا ہوں ہماری فیملیز کے اندر نہیں ہوتا تھا ایسا. اس کو چینج ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ بالکل چینج ہونا ہے. خداوند متعال کے دین میں ایسا نہیں ہے. خداوند متعال کے دین کے اندر عورت کی رسپیکٹ ہے، بچی کی رسپیکٹ ہے. اگر خدا نہ کرے، مثال کے طور پر ہمارے پچھلے جو میری ایج کے ہیں اور اپنے اما ابا سے خوب پٹے اور ٹھوکے ہوں گے، ان کو سب کو یاد ہوگا، پہلے پیرنٹس مارتے تھے، تھپڑ بھی مارتے تھے، مثلا ڈنڈا بھی مار دیں گے، مار دیتے تھے. ٹیچرز مارتے تھے یا نہیں مارتے تھے؟ بالکل مارتے تھے. میری جیسے ایج کے لوگ موجود ہیں کہ جو ٹیچرز کے ہاتھوں خوب پٹے ہیں. صحیح مارتے تھے ہمیشہ؟ نہیں, بہت دفعہ غلط بھی مارتے تھے, غلط بھی مارتے تھے. اچھا اب میں یہ کہوں میں بھی اپنے بچے کو ویسے ہی ماروں گا جیسے میرے بابا نے مارا مثلا, نہیں صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اصلا مارنا صحیح نہیں تھا, پچھلی جنریشن میں روٹین تھا, وہ کرتے تھے. مجھے اس کے اوپر شکوا نہیں ہے ان سے. کیوں؟ وہ کرتے تھے جو اپنی ذہن سے صحیح سمجھتے تھے. لیکن کیا مجھے انسسٹرز کے ریلیجن پہ چلنا ہے؟ نہیں. انسسٹرز کی آئیڈیالوجی پہ چلنا ہے, ان کے ہی راستے پہ چلنا ہے؟ نہیں. اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ حق ہے, حق کے راستے پہ چلنا ہے, جو حق کہے گا وہ کرنا ہے. تو کاش ہم اور آپ اپنے اندر رہتے ہوئے ان باتوں کو فالو کریں. صرف یہ کہ ایک بات 60 سال سے ہو رہی ہے, کیا وہ صحیح ہے؟ میں ایک مسجد میں گیا, ایک تو ٹریولنگ زیادہ کرنے کی وجہ سے نا انسان کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے. ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا, وہاں پر عید کی نماز ہو رہی تھی, عید کی نماز ہو رہی تھی. تو وہاں پر دو نمازیں ہوتی تھیں, تھوڑا سا میں اس کو بتا دوں. دو نمازیں ہوتی تھیں, ایک نماز ہوتی تھی, اچھا عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے, نماز بعد میں ہوتی ہے, عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ دو نمازیں ہوتی تھیں, ایک نماز ہوئی عید کی, خطبہ دیا گیا, اس کے بعد دوسری نماز. تو مجھ سے کہا کہ آپ دوسری نماز پڑھا دیں. میں نے کہا صحیح ہے, میں دوسری نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا. میں نے دوسری نماز پڑھائی تو اس کے بعد وہ کہنے لگا مولانا آپ زیارت پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ عید کی نماز ہے, اس میں خطبہ ہوتا ہے نماز کے بعد, میں نے نماز پڑھی ابھی خطبہ دوں گا. تو کہنے لگا مولانا اصل میں ہمارے یہاں وہ جو بیچ میں خطبہ ہوتا ہے نا وہ دونوں کے لیے چلا دیتے ہیں. ہائے, میں نے کہا یہ کس کے دین پہ چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا 70 ایئرز سے یہی ہو رہا ہے. میں نے کہا 700 ایئرز سے بھی ہو تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا, تم 700 ایئرز سے کرو, غلط کر رہے ہو تم, غلط ہے یہ خطبہ عید کا. ایک خطبے سے دو نمازیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں بھائی؟ یہ کوئی ڈسکاؤنٹ ٹکٹ ہے کہ دو ٹرین کے اوپر چل جائے گا؟ اللہ کا دین ہے, مت کھیلو ایسے, ایسے تھوڑی ہوگا. اب وہ بول رہا میں 70 ایئرز سے یہی ہو رہا ہے, 700 ایئرز سے کرو, مجھے کیا, غلط کر رہے ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو, صحیح نہیں ہے. اسی طرح بہت دفعہ ہوتا ہے غلط چیز کوئی چل جاتی ہے اور وہ چلے جا رہی ہے اور کوئی جرأت نہیں کر رہا کہ اس کو چینج کرے. کیوں؟ ارے چل رہی ہے ایسے, ارے بھائی تو میں کیا کروں, مجھے ان کے ریلیجن پہ تھوڑی چلنا ہے, مجھے یہ تھوڑی ثواب عذاب دیں گے, مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کا دین مجھ سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے, میں وہ کروں گا جو اللہ کا دین ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھ سے. تو خدا نمتال اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے رائٹ اور رانگ کا, اس کو فالو کرو. تو فرماتا ہے کہ وہ اذا قیل لہم اتبعوا, اور جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ فالو کرو, ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, اللہ نے کتاب نازل کی ہے, اللہ نے نبی کو نازل کیا ہے, اللہ نے دین بھیجا ہے, تم اس کو فالو کرو. قالو, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم تو وہ فالو کریں گے جس پر ہمارے انسسٹرز تھے. خدا متعال فرماتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, حتیٰ اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف لے جائے تب بھی یہ انسسٹرز کو ہی فالو کریں گے. یعنی خدا کہہ رہے تم انسسٹرز کو فالو کرو, اگر وہ غلط ہوئے پھر کیا ہوگا, چیک کرو پہلے وہ صحیح تھے یا غلط تھے. صحیح تھے تو رسپیکٹ بھی دو, فالو بھی کرو, لیکن اگر صحیح نہیں تھے تو ان کا نام اچھائی پہ یاد کر لو, ان کے لیے فاتحہ پڑھ لو, ان کے لیے دعا کرو, لیکن تم حق کو فالو کرو, تم حق کو فالو کرو. پیرنٹس کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا خدا نے یہی کہا تھا, پیرنٹس کے معاملے میں بھی خدا نے متعلق کہا صاحب ہما فی الدنیا معروفا, اگر وہ تم سے کہیں کہ شرک کرو تو قطعاً ان کو فالو نہیں کرنا, لیکن دنیا کے معاملے میں اچھی طرح پیش آنا. صاحب ہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے معاملے میں اچھی طرح پیش آؤ, لیکن حق کے معاملے میں کسی پیرنٹس کی, انسسٹرز کی نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ صرف خدا کی چلے گی. کیوں؟ مالک وہ ہے, باقی کوئی مالک نہیں ہے, باقی کوئی کیا دے سکتا ہے؟ خود فقیر دوسرے کو کیا دے گا وہ؟ یہ جو ہم لوگوں کا اندر کا شرک ہے نا, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. میں ایک دفعہ, میں جب کراچی میں نیا نیا آیا تو 7 سال تک تقریباً میرے پاس گاڑی نہیں تھی, تو میں روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بسوں میں سفر کرتا تھا. بسوں میں, پاکستان کی بسیں تو یہاں کے میٹاڈو سے کم نہیں ہیں. یہاں پہ بڑی زبردست بسیں وہاں پر. تو یہ بات بھی 20 سال پہلے کی, اب تو پھر تھوڑا بہت ڈیولپ ہو گیا. تو میں 3-3 گھنٹے بسوں میں سفر کرتا تھا. تو ایک بس کے بس پر کراچی میں ایک اسٹاپ ہے ٹاور نام کر کے, سب سے بڑا اسٹاپ ہے وہاں پہ, بسیں چینج ہوتی ہیں. تو میں وہاں پہ اتر کے بس چینج کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں کہیں توحید کے اوپر کہیں لیکچرز ویکچرز تیار کر رہا تھا, تو جب بس میں بیٹھا ہوتا تھا کبھی کبھی چانس پہ سیٹ مل جاتی تھی تو میں پھر لکھ لیتا تھا کچھ. تو میں لیکچر تیار کر رہا تھا توحید کے اوپر, تو میں اس بس اسٹاپ پہ جب آیا تو سارے فقیر بھکاری جو ہیں وہ مثلا بس کی طرف آتے تھے مانگنے کے لیے. تو مثلا 4-5 آ گئے مانگنے کے لیے, تو میں ان کو دیکھنے لگا تو اچانک میرے دماغ میں ایک پوائنٹ آیا, میں ذہن میں ایک عجیب پوائنٹ آیا. میں نے کہا یار میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ جو بھکاری ہیں بیگرز ہیں, یہ بیگرز دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دو. کیا یہ بیگرز ایک دوسرے سے بھی مانگتے ہیں؟ بھکاری بس میں بیٹھے والے پیسنجر سے مانگتے ہیں, کیا بھکاری ایک دوسرے سے بھی مانگتے ہیں؟ نہیں, ہم وہ بھکاری ہیں جو ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی فقیر ہے وہ بھی فقیر ہے, یہ فقیر اس فقیر سے مانگ رہا. بھائی میں فقیر ہوں تو فقیر سے کیوں مانگوں, مالک سے کیوں نہ مانگوں؟ مالک سے مانگو. خدا متعال فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب لوگ اللہ کے سامنے فقیر ہو اور خدا غنی اور بے نیاز ہے. تو بھائی فقیر فقیر سے کیوں مانگ رہا ہے؟ فقیر کو چاہیے غنی سے مانگے. فقیر کو فقیر سے نہیں مانگنا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں مانگنے کا. فقیر کو چاہیے غنی سے مانگے. اور یہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے. خدا متعال فرماتا ہے کہ تم لوگ اس سے مانگو, اس کو دیکھو ہدایت کے لیے جو ہدایت دیتا ہے, خدا ہدایت دیتا ہے, باقی ادھر ادھر مت دیکھو, تمہارا کام خراب ہو جائے گا, جہنم کی طرف جانا پڑ جائے گا. اللہ انشاءاللہ ہم اس کو اس کے راستے پر جس کو کہتا ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کی بھی ایک کیا, اب پتہ نہیں ہم لوگ کتنا اس کے اوپر پہنچ پائیں گے. اشارتاً عرض کر دوں صرف آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین برزخ کے بارے میں سنا ہے, قیامت کے بارے میں سنا ہے, لیکن یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے, کچھ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے روٹین میں سن لیا سمجھ لیا ہے؟ مثال کے طور پر ہماری جو جنت ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ کسی بادشاہ کا پیلس ہے, لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ نہریں بہہ رہی ہیں, شہد ہے اور پتہ نہیں دودھ بہہ رہا ہے, اور کنیزیں ٹہل رہی ہیں, غلام ٹہل رہے ہیں, اور انگور آ رہے ہیں, اور سیب آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے. اس پیلس میں آیت اللہ بہجت کے لیے کیا ہے؟ یہ تو مثال کے طور پر یہ جو ڈسکرپشن ہمارے پاس ہے, آیا قرآن کریم یہی بتانا چاہتا ہے یا کچھ اور بتانا چاہتا ہے؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ سب کچھ, اس کی ایک گہرائی ہونی چاہیے. ورنہ دیکھو نا قدیم زمانے میں جو ہم لوگ تھے, مثال کے طور پر ہم لوگ سوچیں گے بھائی ایک پیلس ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہے. اچھا جدید دور کا بچہ کیا سوچے گا؟ کہے گا مثال کے طور پر کوئی شیریٹن یا پتہ نہیں پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہے جس کو بڑا کر دیا ہے تو جنت ہو گئی ہے. آیا یہ خدا کی جنت ہے؟ اچھا خدا متعال نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ بالکل کہا ہے. تو پھر خدا نے کیوں کہا؟ چونکہ ہماری کھوپڑی میں انگور اور سیب کے علاوہ کچھ آتا ہے کیا؟ ہماری عقل میں آتا ہی انگور سیب ہے, اور کیا آتا ہے؟ اور آتا ہے محل, اور ایک آتی ہے حور, اس کے علاوہ مردوں کے دماغ میں کچھ آتا نہیں ہے. تو خدا کیسے سمجھائے اور کیا کرے خدا؟ تو خدا نے متعال کہتا ہے اچھا بھائی تم لوگوں کے دماغ میں یہی آتی ہے تو تم کو میں بتا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد کچھ جملے لگا دیتا ہے, کہتا ہے جس کے اندر سوچنے کی طاقت ہے نا وہ ان جملوں کو سوچ لے. جنت کا سب کچھ بتانے کے بعد کہتا ہے آخر میں چھوٹا سا ایک جملہ ہے, وہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ اتنی چھوٹی کلاس کے لیے. بڑی جو کلاس ہے 70-80% وہ ان چیزوں کے پیچھے, ان کے لیے سارے بیان ہیں, اور ایک چھوٹی سی کلاس ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضوان ان سب سے بڑھ کر ہے. یہ اس کلاس کے لیے. اب دیکھیے ایک اور آیت کریمہ نے فرمایا فیہما تشتہی الانفس وتلذ العیون, اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کی نفس خواہش کرے. اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کی نفس خواہش کرے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, آج کی دنیا کا معمولی آدمی, اس کا نفس کیا خواہش کرتا ہے؟ بڑی سی گاڑی ہو, بڑا سا گھر ہو, یہ ہو اور وہ ہو. وہ ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے, میں نے بتایا, صاف صاف کہا, بہت اچھا بچہ ہے, کبھی اگر سنے گا, میری شاید سنتا بھی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ناراض نہ ہو, میں اس سے بہت خوش ہوں, بہت اچھا بچہ ہے اپنا. وہ آیا میرے پاس, کہنے لگا, مولانا ویری فرینکلی پلیز کلیئرلی ٹیل می, ول آئی ہیو آئی پیڈ ان جنت اور ناٹ؟ میں نے کہا, بیٹا ابھی میں بتا دیتا ہوں تجھے کیا ہو. بہت اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ. تو ابھی کیا ہے, فیہما تشتہی الانفس, اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کی نفس خواہش کرے. اب ایک آدمی کی خواہش ہے کہ اس کو 25 حوریں مل جائیں, مل جائیں گی. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, حضرت ابو ذر کی خواہش کیا ہے؟ سیب ہے, انگور ہے, شراب ہے, محل ہے, حور ہے, یہ حضرت ابو ذر کی خواہش ہے کوئی؟ نہیں. ابو ذر کی خواہش کیا ہے؟ ابو ذر کی خواہش ہے ایک ایسی دنیا ہو جس میں لوگ اللہ کی بندگی کریں, اہل بیت کا ساتھ دیں اور کمال حاصل کریں. محمد, ان کو جنت بہت پسند آئی ہے. صحیح کیا, بالکل صحیح, نام بھی دیو. حضرت ابو ذر کو سیبوں سے کیا کام ہے, حوروں سے کیا کام ہے, ان کو کس بات سے کام ہے؟ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ علی کا ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں, ان کی جنت کون سی ہے. ان کی جنت وہ ہے جس میں لوگ اہل بیت کا ساتھ دے دیں. اب مجھے بتاؤ, ان کو خدا 5-star ہوٹل میں رکھے گا, یہ ان کی جنت ہوگی؟ ان کے نزدیک تو وہ عذاب گاہ بن جائے گی. وہ کہیں گے, خدایا مجھے تو نے جنت کا وعدہ کیا تھا, یہ کیا جگہ ہے؟ اس کے خلاف تو میں خود وہاں بولتا رہا ہوں, سیریا کے اندر, مدینہ کے اندر. ان کو کون سی جنت چاہیے؟ ان کو وہ جنت چاہیے جہاں پہ لوگ اللہ کی بندگی کریں. اب میں پوچھتا ہوں, خدا ان کو یہ جنت دے گا یا نہیں دے گا؟ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. حضرت سلمان فارسی کی جنت تو میں سوچ ہی نہیں پاؤں گا, سوچ ہی نہیں پاؤں گا. البتہ حضرت ابو ذر غفاری کی بھی نہیں سوچ پاؤں گا, میں نے تو گیس کیا ایسے ہی. ہمیں کیا پتا ان کے ذہنوں کے اندر جنت کے نام پہ کیا چل رہا تھا. اب میں ایک اور بات پاؤں گا, مولا علی کی جنت کون سی ہے؟ یا اللہ, یہ جس جنت کو ہم سوچ رہے ہیں نا, یہ تو حضرت ابو ذر کی بھی نہیں ہے, یہ تو آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کی بھی نہیں ہے, یہ بادشاہوں کی جنت ہے جو ہم سوچ رہے ہیں. یہ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق ایک جنت سوچ رہے ہیں. البتہ آپ کہیں گے, مولانا اینڈ آف دا ڈے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں بیٹا, اگر اسی کے اوپر مرے ہو تو یہی ملے گا, لیکن ایک اچھی بات ہے, خدا نے ایک برزخ رکھی ہے, اس میں ہمیں اور تمہیں اپلفٹ کر دے گا, پھر ہم لوگ سیب اور انگور کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. ہم تھوڑا سا بڑے ہو جائیں گے, میچور ہو جائیں گے, بچوں کی طرح کھلونوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. پھر مرنے سے پہلے خدا ہمیں میچور انشاءاللہ کر دے گا, اور اگر مرنے سے پہلے نہیں ہوئے تو کٹ کٹا کے برزخ میں ہو جائیں گے, پٹ پٹا کے ہو جائیں گے. یہ خدا ہمیں میچور کرے گا. یہ شارٹ سائٹڈ انسانوں کی خواہشیں ہیں, شارٹ سائٹڈ انسانوں کی خواہشیں ہیں. خدا ہمیں بڑا کرنا چاہتا ہے, کتنا بڑا کرنا چاہتا ہے, ایک جملہ عرض کروں جس کی تفسیر مجھے بھی نہیں معلوم, وہ ہمیں صالحین بنانا چاہتا ہے. الحقنی بالصالحین, مجھے نہیں معلوم یہ کون سا گروپ ہے. انبیاء اس میں جانے کی خواہش کرتے ہیں, نہیں معلوم یہ صالحین کون لوگ ہیں, یہ صالحین کیا چاہتے ہیں, ان صالحین کی جنت ہے کیا. ہم صرف ایک دعا کرتے ہیں, دیکھو ہماری دعائیں بہت خوبصورت ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, خدا اے اللہ ہمیں جنت میں امیر المومنین کی ہمسائیگی نصیب کر دے. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم علی کی جنت کیا ہے, لیکن ہم خدا سے کہہ رہے ہیں, خدایا میں سمجھ تو نہیں پایا علی کی جنت کیا ہے, لیکن تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس جنت کی نیبرہڈ میں بیٹھ جاؤں. کیونکہ ابھی جو میں جنت سوچ رہا ہوں نا یہ تو کنگز کی جنت ہے، یہ بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے میرے پاس عقل نہیں ہے خدایا، لیکن تو مجھے اس جنت کے نزدیک پہنچا دے جو امیر المومنین کی جنت ہے. اور خدا نے اچھے کام پر یہ وعدے کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان اچھے کام کر کے خلوص سے مرے تو خدا اسے اپلفٹ کر دے گا، اپلفٹ کرے گا، اپ گریڈ کرے گا. اور اگر وہ حتیٰ چھوٹی جنت کے خواب میں بھی مرا تھا نا تو خدا اسے اپ گریڈ کر دے گا کہ پھر وہ صحیح جنت کو دیکھے. تو مثلاً ایک آدمی آیا مولا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بہت دولت مند آدمی تھا. لبنان میں ایک علاقہ ہے جبل عامل نام کر کے، جبل عامل، وہاں کے علماء کو عاملی کہتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے عاملی علماء ہیں. تو یہ عاملی علماء جو ہیں، عاملی، عامل ایک اور شہر ہے ایران کے اندر الف مد سے، عامل، وہ عاملی کہلاتے ہیں، یہ عاملی کہلاتے ہیں، جبل عاملی. تو وہ جبل عامل کا تھا، وہ آیا مدینے میں امام کے گھر پہ مہمان بننا بنتا تھا وہ. تو اس نے کہا کہ مولا میں بار بار مدینے آتا ہوں، آپ کے گھر پہ رکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے گھر خرید دیں. تو وہ مکہ جا رہا تھا، امام کو پیسے دے کے گیا، تقریباً 6000 درہم، 6000 درہم میرے خیال میں 6000 تھے یا 8000 تھے. شیخ عباس قمی کی احسن المقال کے اندر مولا چھٹے امام کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ 6000 یا 8000 درہم دے کے جاتا ہے مولا کو، اور مولا سے کہتا ہے مولا میرے لیے گھر لے لیجیے گا مدینے کے اندر. مولا نے فرمایا صحیح ہے. اس کے بعد جب وہ حج کر کے دوبارہ واپس آتا ہے مدینہ، تو پوچھتا ہے کہ مولا میرا گھر کیا آپ لے چکے ہیں؟ امام نے فرمایا میں نے گھر لیا ہے، لیکن چونکہ تمہاری طرف سے فائنل ڈیسیشن نہیں ہوا تھا، لہذا میں نے گھر تو لے لیا ہے لیکن تمہیں آپشن پہ رکھوں گا. اگر تم ایکسیپٹ کرو گے تو میں اس گھر کی ایگریمنٹ تمہارے نام کر دوں گا، اس کی ڈاکومنٹ تمہارے نام کر دوں گا، اور اگر تم ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں پیسہ واپس دے دیں گے. اس نے کہا مولا جو آپ نے فرمایا صحیح ہوگا، گھر کیسا ہے؟ امام نے فرمایا گھر یہ ہے. فرمایا میں نے تمہارے لیے گھر خریدا ہے جنت میں. اس گھر کی ایک دیوار مورا امیر المومنین کے گھر سے لگتی ہے. اللہ اکبر. جو امام نے نقشہ بتایا تو جنت میں اصحاب خمسہ کی ہمسائیگی کا تھا. اللہ اکبر. وہ جو شخص تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی اس خرید پر راضی ہوں، آپ مجھے سند دے دیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سند دیتا ہوں. اور اس کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا امام نے اس پیسے کا کیا کیا. تو امام نے فرمایا ہم نے تمہارا پیسہ لوگوں کی زندگی میں مشکلات دور کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، اور تمہیں مدینے کے گھر کے بجائے جنت کے گھر کا وعدہ دیتے ہیں، لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ اس نے کہا مولا میں اس کاروبار پہ خوش ہوں، میں اس گھر پہ خوش ہوں، آپ مجھے سنت دے دیں. آغا جنت کیا ہونی چاہیے؟ جنت میں کیسے جانا ہے ہمیں؟ اور جنت کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا بس اتنا کوشش کر لیں اپنے دماغ سے جنت بنا کے خدا سے مت مانگیں، خدا سے کہہ دیں خدا جو اہل بیت کی جنت ہے اس کی ہمسائیگی میں دے دے. کیوں ہم اپنے دماغ سے جنت اچھی نہیں بنائیں گے؟ ہم محدود لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو پھر یہ حور و قصور بنا کے بیٹھ جائیں گے. یہ تو بادشاہوں کی جنتیں ہیں، یہ تو نفس پرستوں کی جنتیں ہیں. اہل بیت کی جنت کچھ اور ہونی چاہیے. اب کوئی کہے گا بھائی وہاں پہ بالآخر مزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تمہارے خیال میں خدا بے مزہ جنت میں رکھے گا؟ کیا خدا بے مزہ جنت میں رکھے گا؟ کبھی جا کر دیکھے کوئی انسان، کوئی بتا رہا تھا کہنے گا کہ ایک دفعہ نجف اشرف میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ڈسکشن ہوا، تو کوئی بات کسی نے کہی جو اہل بیت کی شان میں کم تھی، گستاخی تھی، تو اس نے اہل بیت کا دفاع کیا، اہل بیت کا دفاع کیا، مولا امیر المومنین کا دفاع کیا. جب وہ دفاع کیا تو وہاں پر بات جو تھی وہ تھوڑی سی بگڑ گئی، اور کچھ لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہوئے تو اس نے احساس کیا کہ میں اکیلا رہ گیا. تو وہ اس ڈپریشن میں کہ میں اکیلا رہ گیا، مولا امیر المومنین کے روضے پہ پہنچا. تو کہتا ہے کہ میں نے امام کی زری پکڑی اور امام سے کہا کہ مولا میں نے آپ کا دفاع کیا تھا اور میں اکیلا رہ گیا. تو کہنے لگا میں جب زری پہ سر رکھا ہوا تھا نا تو مجھے اچانک لگا جیسے میرا سر امیر المومنین کی گود میں ہے. کہنے لگا کہ جو ٹرینکوئلٹی اور پیس میں نے اس وقت فیل کیا, تو کہنے لگا میری خواہش تھی کہ خدایا اگر خوش ہے نا تو مجھے مار دے یہیں پر, مجھے موت دے دے فوراً, کیونکہ میں اس پیس اور ٹرینکوئلٹی سے باہر نہیں جانا چاہتا. یہ ایک سیکنڈ ہے امیر المومنین کی جنت کا, ایک سیکنڈ. اور سامنے والا ریزیڈنٹ نہیں ہے, سامنے والا جسٹ وزٹر ہے. اگر کوئی امیر المومنین کی جنت میں رہ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ انشاءاللہ ہم جاہلوں کو نصیب فرمائے, انشاءاللہ ہم خطا کاروں کو بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدایا ہم نہیں جانتے تیری جنت کیا ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کی جنت نصیب فرما. البتہ جو اس جنت کا طلبگار ہے تو پھر سر اس کا قرض ہے, سر قرض ہے, یہ دینا ہے. جس نے علی کی راہ میں بڑھنا ہے اس کو سر دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ ہاں, اس کو جان دینی ہے. یہ بازار جان سے کم کا مال نہیں خریدتا, یہ بازار پیسہ نہیں خریدتا, یہ بازار جنس نہیں خریدتا, یہ بازار جان خریدتا ہے. جان دو گے تمہیں جنت ملے گی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اور اس کے اپنے خریدار, اس کے اپنے گاہک ہیں, وہ آتے ہیں, جان کی بازی لگاتے ہیں, کام کو انجام دیتے ہیں. کیسے؟ اچانک میرے ذہن میں جس کا نام آتا ہے مصائب کے میں اسی کے پڑھتا ہوں. میرے ذہن میں ابھی حور کا نام آ رہا ہے, حور آزاد انسان. اچانک شب عاشور احساس کیا کہ بازی کچھ اور ہے, مارکہ کچھ اور ہے. اسی شب عاشور فیصلہ کیا کہ حور تم صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے, تمہاری جگہ غلط جگہ ہے. حور کے اندر سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم, یا مجھے کہو مجھے نہیں معلوم. حور کمانڈر ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, حور بہادر ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یہ دو کوالٹیز بچانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. یزید کے لشکر کی جہنم سے نکال کر حسین کی جنت میں لے آئے, یہ دو کوالٹیز نہیں لاتی. پھر کون سی کوالٹی لاتی ہے؟ ایک اور کوالٹی ہے حضرت حور کے اندر, وہ ان کو جہنم سے نکال کر سید الشہداء کی اور بی بی زینب کی جنت میں لے کر آئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ سیدہ کا احترام کرتے ہیں, یہ بی بی سیدہ کا احترام کرتے ہیں. اور سید الشہداء نے جو جملہ کہا, اے حور تیری ماں تجھ پر روئے, وہ اسی کو یاد دلانے کے لیے تھا. جب شب عاشور ہوئی تو حور بار بار یہ رو رہے تھے کہ میں جو سیدہ کا چاہنے والا ہوں, میری وجہ سے اولاد فاطمہ پانی پانی کی طلب کر رہے ہیں, میری وجہ سے الاتش کی آواز آ رہی ہے. صبح عاشور ارادہ تبدیل, اور گئے سید الشہداء کی طرف, اور سید الشہداء کے سامنے جا کر قدموں میں گر گئے, رسیاں بندھوا کے آئے, آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائیں, وہ ساری تفصیلات مصائب مختصر. بس امام کے پاس آئے اور ایک جملہ امام سے کہا, صرف ایک جملہ کہا, مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی میں اپنی غلطی کا دفاع کرنے نہیں آیا ہوں, میں غلطی کا دفاع کرنے نہیں آیا, میں نے غلط کیا ہے, میں نے بہت غلط کیا ہے, میں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں, کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی امکان ہے؟ عزیزو ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ خدا کریم ہے, تو میں کہوں گا صرف خدا کریم نہیں ہے, اس نے نبی بھی کریم بھیجا ہے, اہل بیت کو بھی کرامت نصیب کی ہے, اور یہ جو حور آئے ہیں یہ اس کے گھر پہ آئے ہیں جو خود بھی کریم ہے, ان کے بابا بھی کریم ہے, ان کی ماں بھی کریمہ ہے. سید الشہداء نے گلے سے لگایا اور کہا اور یقیناً قبول ہے, تمہاری توبہ بھی قبول ہے. اور نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ عزیزو ہمارے پاس واقعہ موجود ہے, جب حر زمین پر گرے اور ان کی پیشانی سے خون نکلا تو سید الشہداء نے اپنا پر باندھا اور حر کو گویا تحفہ بھی دیا. تو سید الشہداء نے کہا کہ ہم نہ صرف توبہ قبول کرنے والے ہیں بلکہ تحفہ دینے والے بھی ہیں. اور سید الشہداء نے حر کے لیے کیا کچھ کیا اللہ جانتا ہے. بس ایک جملہ اور عرض کروں گا, بہت وقت ہو گیا لیکن بس ایک جملہ. جب حر کا بیان کرتے ہیں اصحاب روایات کے مطابق, کہتے ہیں جب حر کا بیٹا زمین پر گرا تو حر اٹھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئیں. امام حسین تشریف لائے گویا اور کہا حر معافی مانگنا آسان ہے, جوان بیٹے کا لاشا لانا مشکل. تم بیٹھو, لاشا میں لے کر آؤں گا. میں کہوں گا اے مولا کریم آپ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے قرآن کریم کا واسطہ, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, قرآن و نبی و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی فرما برداری, ان کے حضور جانے ساری کی سعادت نصیب فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.